بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں آج یہاں آپ کے اس قصبے میں جو بہت تاریخی قصبہ ہے اور اپنے اکابر و بزرگان دین کے تعلق سے ان کے مسکن ہونے کی حیثیت سے ایک یادگار جگہ ہے. میری حاضری دینی مذاکرے کے تعلق سے ہوئی ہے اور کسی ظاہری رسمی عزیز داری یا رشتہ داری یا کسی اور تقریب سے میرا آنا نہیں ہوا, اور آپ حضرات بھی اس وقت نماز مغرب چاہے یہاں پڑھی ہو اور پھر بیٹھ گئے ہوں یا نماز مغرب پڑھ کر اور مساجد سے یا اور جگہوں سے یہاں آئے ہوں, آپ کا تشریف لانا اور اس وقت بیٹھنا یہاں وہ بھی دین کی بات سننے کی نیت سے ہے. دین کی تو بہت باتیں ہیں, میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی باتیں ہیں جنہیں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں, یا یہ کہو کہ 20 سالہ دور رسالت میں اس وقت کے انسانوں کو پہنچایا, امت کو پہنچایا. تو دین کی ساری باتیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال یا 20 سال میں امت کی طرف منتقل کی ہوں, انہیں بتائی ہوں, انہیں پہنچائی ہوں, اسے کوئی شخص ایک نشست میں, ایک مجلس میں, ایک بیٹھک میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ایک نشست تو مجلس تو کیا, ایک ہفتے میں بیان کرنا بھی مشکل, ایک مہینے میں بیان کرنا بھی مشکل. جب کہا جاتا ہے کہ دین کی بات سننا سنانا ہوگا, مراد ہوتا ہے دین کی کچھ باتیں, بعض باتیں. کون سی بعض باتیں اور کون سی کچھ باتیں, اس کا انتخاب کیا جاتا ہے, چھانٹا جاتا ہے. کہ دین کی باتوں کا سننا سنانا جس علاقے میں ہو رہا ہے, جن لوگوں میں ہو رہا ہے, وہ مخاطبین اور سامعین کے لحاظ سے دین کی, اور پھر وقت اور حالات کے لحاظ سے وہاں دین کی کن باتوں کا سننا سنانا یہ زیادہ مفید اور زیادہ نفع بخش ہے اور زیادہ اہم ہے. تو انتخاب کیا جاتا ہے، چھانٹ کر بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے ایک معالج جو ڈاکٹر کے پاس مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض پہنچتے ہیں، ایک دن میں بھی مختلف امراض کے مریض پہنچتے ہیں اور مختلف دنوں میں تو پہنچتے ہی ہیں، تو اب وہ ماہر معالج اور ڈاکٹر ہر مریض کو اس کے مرض کے لحاظ سے، اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کے علاقے کے لحاظ سے دوا تجویز کرتا ہے، تدابیر بتاتا ہے، غذا استعمال کرنے کے لیے بتاتا ہے یا کچھ پرہیز بتاتا ہے۔ تو حقیقت میں دین کی بات کا سنانا یہ بھی ایک علاج ہی کے قبیل کی چیز ہے۔ علاج، جن بیماریوں میں امت مبتلا ہے، بہت بیماریاں ہیں، لیکن ان میں زیادہ اہم بیماریاں، زیادہ مہلک قسم کی بیماریاں، وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کی طرف توجہ کا دیا جانا اور توجہ کا دلایا جانا زیادہ اہم ہے؟ تو اس اعتبار سے دین کا خادم ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اور کبھی علی العموم والاطلاق قدر مشترک کے طور پر دین کی بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ ورنہ امت کی تو صورتحال ایسی ہے کہ امت کا حکیم اور ملت کا مجدد حضرت اقدس امام تھانوی نور اللہ مرکزہ اسی بستی میں، اسی قصبے میں بیٹھ کر یہ بات لکھ گیا اور فرما گیا کہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، اس وقت اور اب سے 100 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ اللہ کے قانون کی ایک کتاب ایک ہاتھ میں لی جائے اور دوسری طرف ایک امتی کے اعمال و احوال اور اقوال، چال ڈھال، طرز زندگی اور اعمال زندگی کو ملاتے جائیں، تو اس امتی کو اور امتی کے اعمال کو اللہ کے قانون سے کوئی مناسبت، کوئی تعلق، کوئی جوڑ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کا قانون چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور اس کی زندگی میں اس کے خلاف ہے، اللہ کا قانون چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور اس کی زندگی میں اس کے خلاف ہے، اللہ کا قانون چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور اس کی زندگی میں اس کے خلاف ہے، اور تھوڑا بہت خلاف نہیں۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی قدس الروح نے کون سی بات ہے جو امت کی بیماری کے تعلق سے نہیں فرمائی اور نہیں لکھی، اور پھر اس بیماری کے ازالے کے لیے، امت کی شفا یابی کے لیے نسخہ کیمیا اور حل تجویز نہیں فرمایا، تدابیر تجویز نہیں فرمائی، اور پرہیز تجویز نہیں فرمایا؟ حضرت کی تو ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ یہ امت کی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں سے شفا یابی کے یہ نسخے ہیں، چاہے خواص سے امت ہوں، علماء، مشائخ، واعظین، مدرسین، مبلغین، مصنفین، خطباء، ائمہ، اور یا عوام میں امت ہوں، اور عوام امت میں چاہے ملوک و پادشاہ ہوں، حکام، تجار ہوں جی، یا کاشتکار ہوں، یا دیگر اور طبقات سے تعلق رکھنے والے ہوں، پھر ذکور ہوں، مرد یا اناث ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جوان ہوں یا ادھیڑ ہوں، بچپن والے ہوں یا پچپن والے ہوں، حضرت نے کون سی باتیں جو نہیں لکھی اور نہیں فرمائی؟ اور میں تو نقل کیا کرتا ہوں کہ کس قدر فکر تھی حضرت کو اپنے دینی اور ایمانی عزیزوں کی اور بھائیوں کی، یعنی امت کی۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یوں فرمایا کہ امت کی بدحالی کا تصور و خیال اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ کیا لکھا حضرت نے وہاں؟ یہ لکھا، اور لکھنے کے بعد میں یہ شعر لکھا ہے، کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کر دل کباب ہے۔ کیسا یہ انقلاب ہے، انقلاب سے مراد کہ ایک وقت وہ تھا پہلے زمانے کے مسلمان کہ ان کے تمام اعمال، احوال، اقوال، ان کا ظاہر، باطن، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرات، عقائد، اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، انفرادی، اجتماعی، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سب کی سب، سارا کا سارا اور سب کچھ اللہ کے قانون کے عین مطابق تھا۔ اور کہاں اب یہ صورتحال ہے؟ یہ ہے وہ انقلاب۔ امت کتنی بدل گئی، مسلمان کس طرح بدل گئے۔ حضرت نے مستقل کتاب لکھی اس پر، وہ پڑھتا ہی نہیں، پڑھ کے سناتے ہی نہیں، حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہ فرمایا، جنہیں خود امت کا درد تھا، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ طریق میرا ہو اور تعلیم حضرت کی ہو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے امت کے، اور حکیم کے دو کام ہوتے ہیں، ایک بیماری کی تشخیص، یہ پہلا کام ہوتا ہے، یہ سمجھنا کہ بیماری کیا ہے اس مریض میں، اور دوسرے دوا اور تدبیر کی تجویز۔ اور حضرت نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، مواعظ ہیں، خطبات ہیں، ملفوظات ہیں، مجالس، تالیفات، سب اسی پر مشتمل ہیں۔ حضرت نے شرحیں نہیں لکھی بیٹھ کر، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، ورنہ ہمارے مدارس دینیہ میں پڑھی پڑھائے جانے والی کتابوں کی شرح لکھنے کا بیڑا اگر اٹھا لیتے تو حنیف گنگوہی رچے رسد، حنیف گنگوہی بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملتا، کچھ باقی ہی نہ رہتا، کچھ بھی نہ چھوڑتے۔ اکابر علماء دیوبند ہمارے، یہ فکر امت کی خاطر، امت کے لیے جو چیز ضروری سمجھتے تھے وہ کرتے تھے۔ سب کا یہ حال ہے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی قدس روح، سید و طائفہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزو، تھانوی ہی تو ہیں اصلا، جہاد نہیں کیا۔ حضرت زامن حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات امت کی خاطر اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا گئے، تج کر گئے، تج گئے، تج دی اور بھاگے پھرے، کتنی زحمتیں اور مشقتیں اٹھائی۔ نہیں کسی سے کوئی کسی کاروبار، زمین، جائیداد، مال و دولت، عہد و منصب، عہدے اور منصب کی تقسیم پر جھگڑا تھوڑا ہی تھا، سارا یہی معاملہ تھا۔ حضرت گنگوہی نے اللہ مرکزو، شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے اللہ مرکزو، ہمارے حضرت اقدس مولانا تھانوی نے اللہ مرکزو، سب کچھ لکھا ہے۔ ہم اگر نہ پڑھیں، اپنی بیماریوں کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور پتہ چلانے کی کوشش بھی نہ کریں، اور پھر ان بیماریوں کے لیے جو تیر بہدف نسخے امت کا حکیم و ملت کا مجدد اردو زبان میں بہت آسان کر کے لکھ گیا، ان کی جانکاری حاصل نہ کریں اور انہیں استعمال نہ کریں، تو ہمارا قصور ہے، ہماری کوتاہی ہے، ورنہ کام تو سارا تیار رکھا ہے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بھائی مسلمانوں میں تو سچی بات یہ ہے کہ سر سے پیر تک وہ ایمانی اور روحانی بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایمانی اور روحانی بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی کل سیدھا نہیں ہے۔ میں دین کی باتیں رسمن نہیں سناتا، کہا کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ بھائی صبح سے شام تک جو 24 گھنٹے آپ گزارتے ہو، چاہا تو یہ گیا ہے اللہ کے بندوں سے، ہر بندے سے، کہ ہر بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس قانون کے مطابق 24 گھنٹے گزارے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے دیہاتی ہو چاہے شہری، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے بے پڑھا لکھا، چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے حاکم ہو چاہے محکوم، کسے باشد 24 گھنٹے اللہ کے اس قانون کے مطابق گزارے جو بندوں کے لیے اسی واسطے بھیجا گیا ہے، جسے ہم دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، قرآن کہہ لو، حدیث کہہ لو، سنت کہہ لو، شریعت کہہ لو، مذہب کہہ لو، دین کہہ لو، اسلام کہہ لو، بات ایک ہی ہے، کہیں کے لیے بھیجا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتائی یہ بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بتانے کے بعد کہ دیکھو یہ کتاب، یہ ہمارا کلام ہے، شاہی پیام و پیغام ہے، اس کا یقین رکھو، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کس لیے بھیجا گیا؟ ہدن للمتقی، جو اللہ کے لاڑلے اور پیارے بننا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے رہبر و رہنما ہے. آج کل انگریزی کا زیادہ زور ہے، جسے تم لوگ گائیڈ کہتے ہو، گائیڈ، کہ کوئی شخص کتاب لکھتا ہے پھر اس کا گائیڈ لکھتا ہے کہ جو کتاب پڑھائے تو اس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرے. کہیں کوئی قافلہ جاتا ہے، کوئی وفد جاتا ہے، ٹور جاتے ہیں تو گائیڈ کو لے جاتے ہیں ساتھ، عمرے پر جاتے ہیں تو گائیڈ، حج پر جاتے ہیں تو گائیڈ، اور سیاح سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو گائیڈ ساتھ رہتا ہے. یہ قرآن پاک اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اس کی رہبری اور رہنمائی میں زندگی گزارو. ہم نے قرآن پاک کی رہبری اور رہنمائی کو اتنا محدود کر لیا کہ نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زیادہ زیادہ حج اور عمرے کی حد تک. اب بس اگر کسی نے یہ کر لیا تو کہتا ہے میں نے تو اسلام کا حق ادا کر دیا. اگر گویم مسلمانم بلرزم، اگر گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ، اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا، کلمہ پڑھ لینا بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر اور کندھوں پر لے لینا ہے. یہ کلمہ تو ایک عہد و معاہدہ ہے اپنے مولا اور مالک کے ساتھ کہ مولا ہم عہد کرتے ہیں کہ معبود تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، پوجا نہیں کریں گے، محدود تصور، کسی کی نہیں مانیں گے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے. خالق بھی تو ہی ہے، رازق بھی تو ہی ہے، ہمارا مولا اور مالک بھی تو ہی ہے، معبود بھی تو ہی ہے، اور تیرا پیغمبر جو قاصد ہے تیری طرف سے، جو تیرا پیام پیغام لایا ہے، ہم پورے یقین کے ساتھ اسے تیرا پیغمبر و فرستادہ مانتے ہیں، وہ جو کچھ بتائے گا تیرا پیام و پیغام ہوگا اسی کو لیں گے. یہ ہے کلمہ، کلمہ لا الہ الا اللہ. زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ یا دل و زبان، دل و زبان، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائی، ایمان، مومن ہونے کے کیا معنی اور مسلمان ہونے کے کیا معنی؟ مسلمان عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے یا بعد میں کسی اور بڑے سے بڑے علامہ اور قابل مولوی سے پوچھ لیجیے، اجی مسلمان عربی زبان کا لفظ ہے، بہ میں تو اس کا ترجمہ اور مفہوم و معنی بتا دو. کیا ترجمہ ہے جی مسلمان کا؟ کہے گا مسلمان کا ترجمہ فرما بردار، الاسلام سے بنا ہے، الاسلام، اسلام، الاسلام کے معنی ہے گردن نہادن بطاعت. کیا مطلب اس کا؟ یہ فارسی میں ترجمہ کر دیا، مولا کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، مولا کے حکم کے سامنے، نماز کے حکم کے سامنے، بس روزے کے حکم کے سامنے، حج کے حکم کے سامنے اور زکوٰۃ کے حکم کے سامنے، نہ مولا اور آقا کا جہاں جو کچھ کرنے کا حکم ہے گردن جھکا دینا یعنی اسے کرنا، اور مولا اور مالک کا جس چیز سے بچنے کا حکم ہے چاہے کتنا ہی ہمارے من کے، منشا کے، طبیعت کے، چاہت کے، جی کے اور مرضی کے خلاف ہو اس سے ضرور بچنا، گردن جھکا دینا یعنی بچنا، یہ ہے الاسلام، گردن نہادن بطاعت۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اگر گویم مسلمانم، جب میں یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا وجود لرز اٹھتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس دعوے کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا عہد کر رہا ہوں کہ اپنے مولا اور مالک کا فرما بردار ہوں، ہر موقع پر اپنے مولا اور مالک کے حکم کی تعمیل کروں گا ہر موقع پر۔ ہم نے مسلمان ہونے کا میرے بھائی صحیح مطلب ہی نہیں سمجھا، اسی لیے آج آدھا تیتر آدھا بٹیر جسے کہتے ہیں، آج اللہ کے حکم اور قانون کی فرما برداری اللہ کے بندوں کی زندگی میں کتنی ہے، دوسرے کو نہ دیکھے، ہر بندہ اپنا مطالعہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے کہ صبح سے شام تک تو جو کچھ کرتا ہے کتنا اللہ کے قانون کے مطابق کرتا ہے اور کتنا اللہ کے قانون کو روندھتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے، پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنے جی، اپنے من، اپنی طبیعت اور اپنی چاہت کے مطابق کرتا ہے اور پھر نمبر دے اپنے آپ کو تو پاس ہونا مشکل ہے۔ پتہ چلے گا کوئی 5% فرما برداری ہے کسی کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں 10%، کسی کی زندگی میں 15%، کسی کی زندگی میں 20-50 تک پہنچیں گے کم ہی لوگ، اور 100% تو انگلیوں پہ گنے جا سکے، لاکھوں میں چند نفوس، 100% لاکھوں میں چند نفوس، لاکھوں میں، گو کے لوگ ہی سمجھتے ہیں جی نہیں تو بہت بڑی تعداد کہہ دی، ہاں جانتا ہوں اس لیے کہہ دی۔ یوں تو انسان تھوڑے دیر تسبیح ہاتھ میں لے لے اور ذرا تہجد پڑھ لے تو اپنے کو جنید و شبلی سمجھنے لگے، ہاں چاہے آنکھ اور نگاہ اس کی پاک نہ ہو، زبان اس کی صاف نہ ہو، اور دل میں اس کے اللہ کا حکم توڑتے ہوئے کوئی باک نہ ہو، خوف و ڈر، صبح سے شام تک 10-20 گناہ کرتا ہو مگر اگر تہجد پڑھ لیا اور اشراق بھی اور چاشنی پڑھ لیے تو ویسے جنید و شبلی شدہ، ولی اللہ شدہ، اور اگر نفل روزے بھی رکھ لے تو پھر تو سونے پر سہاگا، چاہے صبح سے شام تک اللہ کے حکم کو کتنا ہی توڑتا ہو، کاروبار بھی کرتا ہو ناجائز، کماتا بھی ہو ناجائز، ستاتا بھی ہو پڑوسی کو، حق تلفی بھی کرتا ہو، دباتا بھی ہو دوسروں کی زمین اور جائیداد اور دبائے ہوئے بھی ہو، حق مارے ہوئے بھی ہو، اور ان نگاہوں سے موبائلوں کے اندر بے حیائی اور بے شرمی اور کہ فحش قسم کے مناظر اور غلاظتیں اور گندگیوں کو دیکھتا اور مشاہدہ بھی کرتا ہو، اور بازاروں میں چلتے ہوئے غیر محرم پر بھی نظر ڈالتا ہو، اور کبھی جھوٹ بھی بولتا ہو اور غیبت بھی کرتا ہو، چغلی بھی کرتا ہو، تان و تشنیع و تنقید بھی کرتا ہو، اور بے تحقیق کسی کے سر الزام بھی مڑ دیتا ہو، اور بہنوں کا حق میراث و ترکہ بھی دبائے ہوئے ہو، والد کو بھی گھورتا کٹورتا ہو یا بے ادبی اور گستاخی ان کی شان میں کر دیتا ہو، مگر دو چال عمل کر کے یوں سمجھتا ہے کہ میں تو جنید شبلی ہوں اور اللہ کا ولی ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، خواجہ پندارد کے دارد حاصلے اور حاصلے خواجہ بجز پندار نیست، جناب یوں سمجھ رہے ہیں کہ میرا تو پٹارا ولایت و بزرگی اور نیک اعمال سے بھرا ہوا ہے، حالانکہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں سوائے زہریلے سانپ اور بچھوؤں کے، یعنی برے اعمال کے۔ مسلمان کا مطلب سمجھو، مسلمان ہر موقع پر اللہ کے حکم کی، اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، کہ وہ جو حکم دیں تو قیام ہے، وہ جو حکم دیں تو قعود ہے، بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے، یہاں تک کہ ان کے قانون کے خلاف نماز بھی نہیں پڑھنا، ان کے قانون کے خلاف روزہ بھی نہیں رکھنا۔ عید بقرعید کا روزہ عبادت ہے، عید بقرعید کا روزہ عبادت ہے، مجاہدہ تو بہت بڑا، ارے کل تک تو سب رکھ رہے تھے رمضان کے 29 اور 30 روزے، کیا کون سی خوبی کی بات ہے، البلیت اذا عمت خفت، اب مجاہدہ بن گیا کہ سب لوگ کھا رہے ہیں اور صوفی صاحب کا منہ آج بھی بند ہے، کہتے ہیں صاحب مجاہدہ ہے، میں آج بھی رکھوں گا اللہ کے لیے، آج اللہ کے لیے نہیں، آج شیطان کے لیے ہے، آج رحمان کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کے قانون کے خلاف ہے، رحمان کے حکم کے خلاف ہے۔ جہاں مولا کا جو حکم ہو، بس حکم ربی کے سامنے، حکم رب کے سامنے سر جھکا دو، اب نہ دیکھو کہ میری چاہت کیا ہے، میرا من مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرا من مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرا فن مجھ سے کیا چاہتا ہے، یعنی اللہ کا قانون، فن قانون، یہ دیکھو۔ اب نہ اعزہ اور اقربا کی چاہت دیکھو، اور نہ بڑوں اور چھوٹوں کی چاہت دیکھو، نہ کنب برادری اور محلے والوں کی چاہت دیکھو، نہ اعزہ اور اقارب اور دوستوں اور اپنوں کی چاہت دیکھو، چاہت دیکھو تو صرف اپنے مولا اور مالک کی چاہت دیکھو، دوسری سب چاہتیں چاہتے رب پر قربان کر دو۔ اور جب تک یہ بات نہیں ہے تو بھائی مسلمان ہونے کا دعویٰ ذرا مشکل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ذات باری تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، ایسے ہی موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار بن جاؤ، حاصل ترجمہ کر رہا ہوں، پورے فرما بردار، پورے فرما بردار، کہ ہمارے اعضاء و جوارح کے جملہ اعمال اور احوال جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ سب اللہ کی مرضی و چاہت اور اللہ کے قانون کے موافق و مطابق ہوں، زبان سے وہی نکلے جس کی اللہ کے قانون میں اجازت ہے، اور جہاں قدغن لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی، زبان بند، چاہے اندر سے کتنا ہی نفس کے اندر ہیجان ہو رہا ہو، نفس اور طبیعت و جی ورغلا رہا ہو، آنکھ وہی دیکھے جس کے دیکھنے کی اللہ کے قانون میں اجازت ہے، اور جس کے دیکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کا دیکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، خلوت ہو تنہائی ہو جلوت ہو کچھ بھی ہو اور کہیں بھی ہو، آنکھ بند، ہر کمائی اسی طریق سے ہو، اسی طریقے سے ہو کہ جس طریقے سے کمائی کی اللہ کے قانون میں اجازت ہے، اور جہاں جس طریق پر، جس طریقے پر پابندی عائد کر دی گئی نہیں کمائیں گے، چاہے کروڑ روپے بھی ملتے ہوں، خرچ کرنا وہی ہو جہاں اللہ کے قانون میں اجازت ہے، اور جہاں خرچ کرنے پر قدغن لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی، نہیں کریں گے، چاہے ہماری طبیعت، ہمارا من، ہمارا جی، ہمارے دوست احباب، گھر والے، چھوٹے بڑے، کچھ بھی چاہتے ہوں. اس لیے کہ معبود تو ہمارا رب ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اسی کی اطاعت و فرما برداری کا فارم بھرا ہے، عہد و معاہدہ کیا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے روزانہ دعویٰ بھی کرتا ہے، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عملی زندگی میں ہم اس میں سچے نہیں ہیں، ناک کو پوج رہے ہیں، ناک کو، برادری کو پوج رہے، گھر برادری کنبے والے کو پوج رہے، دوستوں اور احباب اور اعزاء اور اقارب کو پوج رہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ دم بھرتا ہے مولا کی محبت اور اطاعت کا، اور کرتا ہے دوسروں کی اطاعت، دو چار جگہ مولا کی اطاعت، دس بیس پچاس سو جگہ، سینکڑوں جگہ دوسروں کی اطاعت، یہ شرک کہاں سے آیا؟ ہم لوگوں کا یہی حال ہے آج، تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لا طعته ان المحب لمن یحب مطیع. مولا اور مالک کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کی قانون سے ان کے قانون کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے مولا کے قانون کے علی الرغم اعمال کرتا ہے، ان کے قانون کو نظر انداز کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے محبت ہے اور میں مولا کا فرما بردار ہوں. عقل کے خلاف ہے یہ بات. اگر تیری محبت سچی ہوتی اور واقعی تیرا عہد و معاہدہ سچا ہوتا تو ضرور تو خوش دلی کے ساتھ اپنے مولا اور صرف مولا کی اطاعت کرتا اور فرما برداری کرتا، کسی کی پرواہ نہ کرتا. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق ہو عشق ہی نہیں. کیا آقا یہ فرما کے نہیں گئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب، خلاصہ بتاتا ہوں اس کا، ترجمہ نہیں کرتا لفظی، جب تک میری محبت، آقا کی محبت تمہیں اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس. پتہ کہاں چلے گا؟ جہاں دو متقابل و مقابل تقاضے سامنے آئے. والد چاہتے ہیں کہ شادی ایسے کرے، اولاد چاہتی ہے کہ شادی ایسے کرے، کہ کسی کی پوتی کی، فلاں کی، وہ تو واقعات ہوتے ہیں. گھر والے چاہتے ہیں کہ شادی ایسے کرے، اور اس کے سامنے اس کے آقا کا اسوہ و نمونہ ہے. کہا نہیں، اللہ کا قانون ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے، بے ادبی اور گستاخی تو نہیں. ہاں لیکن نہیں، ادب کے ساتھ، ابا جان ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کا تو مطلب یہ ہوتا ہے ہم تو امتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غلام ہیں اللہ کے. یہ کیسے جب آقا یہ چاہ رہے اور مولا یہ چاہ رہے اور رب یہ چاہ رہا اور پیغمبر یہ چاہ رہا اور ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اس کا عہد و معاہدہ کیا ہے، تو ابا جان آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مولا کے قانون کے خلاف ہو؟ حجت الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز لکھا ہے کتابوں میں، جب انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہا تو اپنے یار غار لنگوٹیا یار یار غار، فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ کو بلایا بس. اور جمعہ کا دن تھا، نکاح کے سلسلے میں سنت یہی ہے کہ جمعہ کا دن ہو. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا بھائی، ہے بند کر کے بیٹھو بھائی، بند کر لو. رسم و رواج کی پابندیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے من سے ایسے ایسے طریقے نکال لیے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہم سنت سے محروم کیے جا رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی لوگ سنت کے علی الرغم اپنی طرف سے کوئی طریقہ جاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اس موقع کی سنت چھین لیتا ہے. مشکا شریف میں، حدیث شریف ہے. اس کا مطالعہ کرانے میں تو وقت لگے گا بہت. تھوڑا سا بتاؤں کہ مثال کے طور پر ہم نے بچے بچی کے موقع پر مٹھائیوں کی تقسیم شروع کی تو عقیقے سے محروم کر دیے گئے. سنت عقیقہ اٹھ رہی ہے مسلمانوں، ہم نے تو زندہ کر دیا اپنے یہاں الحمدللہ. وہاں تقریباً 95% لوگ عقیقہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب سے منڈھا سر چڑھا ولیمہ اٹھ گیا، جب سے یہ جہیز کا رواج ہوا تو بہنوں کو اس ترکے اور میراث میں حصہ دینا جو ضروری تھا، اس وہ امت سے چھین لیا گیا، امت اس سے محروم کر دی گئی. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت اقدس مولانا ندوی نور اللہ مرکزہ نے، بس حضرت اقدس کے وہ کہہ رہا تھا کہ اب دنیا بھر کی اسے بلاؤ اسے بلاؤ، یہ ایسی قسم کی چٹھیاں چھپواؤ، ایک ایک کارڈ چھپوانے پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر تو ہر شخص چودھری بن جاوے، امیر بن جاوے، نواب اور رئیس بن جاوے، اوف دل کی حسرتیں نکالنے کے لیے چاہے کتنا ہی قرض لینا پڑے، کیسا ہی قرض لینا پڑے، سودی قرض لینا پڑے، اور قرض کے نیچے کتنا ہی دب جائے، مگر دیکھو کس طرح سے کیا شان دکھلاتا ہے اپنی. ان مصیبتوں کی وجہ سے اتوار کے دن لوگ اب شادی بیاہ کے لیے رکھنے لگے اتوار کا دن، یا بار کا رکھیں گے اتوار کو کہہ کے ولیمہ. وہ ولیمہ بھی سنیمہ ہے ہمارے مولوی حسین صاحب کے بقول، ہاں وہ سنت والا ولیمہ نہیں. ولیمہ کو تو لوگوں نے بنا دیا سنیمہ، واقعی سنیمہ، اس میں 500 قسم کے منکرات. اے حضرت اقدس تھانو قدس روح کا ارشاد ہے، ایسے ولیمہ کا تو نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ سنت ہی تو ہے، نہیں کرو گے تو باز پرس نہیں ہوگی. اور وہ جو تم نے 500 قسم کے گناہ ملا لیے ہیں اس میں، ان کے کرنے سے تم مجرم ہوگے، مگر کوئی سنتا مانتا نہیں ہے. ان حضرات کے یہاں تو کس چیز پر نظر تھی؟ اللہ کا قانون کیا ہے، آقا کی سنت کیا ہے. جمعہ کے دن حضرت اقدس گنگوہی کو بلایا تھا اور مسجد جامع مسجد میں خود اعلان کر دیا، بھائی ٹھہر جائیو نکاح ہوگا. اور چونکہ سنت یہ ہے کہ ولی خود نکاح پڑھائے، تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس روح نے خود پڑھایا نکاح. لڑکی سے اجازت لے آئے، اور اسی حال میں جیسے وہ کپڑے وپڑے جو کچھ بھی تھا، بس اسی حال میں حضرت نے لڑکی کو روانہ کر دیا، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کی. یہاں تک کہ معاملہ چونکہ ایک دین کا تھا، والد کی بھی نہیں پرواہ کی. ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی نا کہ سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ آقا کی. کہ جب دو تقاضے سامنے ہوں اور ایک تقاضے پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے پہ نہیں ہوتا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایت کو لیں گے، باپ کی مرضی بھی چھوڑ دیں گے، اولاد کی مرضی بھی چھوڑ دیں گے، اور جب ان کی چھوڑ دیں گے تو پھر اوروں کا کیا رہ گیا. ان لکھا ہے باقاعدہ سوانح قاسمی، ایک کتاب ہے حضرت کے حالات زندگی پر 3 جلدوں میں، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی قدس اللہ نے لکھی جو شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کے اجل تلامذہ میں سے لکھا ہے, کوئی روایت سینہ بسینہ نہیں ہے, سفیرہ بسفیرہ ہے, کہ ان کے والد محترم شیخ اسد علی ناراض ہو کر اپنے اصل وطن نانوتا چلے گئے تھے, پرواہ نہیں کی. پھر ایک ہفتہ جب گزر گیا تو انہیں حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ کو بھیجا کہ بابا جی کو منا لاؤ. بابا جی کہا کو ویسے اس قدر ان کی خدمت کرتے تھے کہ وہ حقہ پینے کے عادی تھے تو حضرت چلم بھر کے دیتے تھے, بے حد خدمت بچھے رہتے تھے, لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا, نہیں پرواہ کی. بلا لائے, آ گئے, بابا جی ماں باپ تو اپنی اولاد ہی کے لیے چاہتے کرتے ہیں سب کچھ, جب میں ہی نہیں چاہتا تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, اور خیر میں نے تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دیا, اب آپ لوگ جو کرنا چاہیں آپ جانیں, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے, اب اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے, تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, تیرا چھوٹنا ہے غضب, یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے. اب تو اولاد اور والد کا معاملہ ہی نہیں, ہم لوگ کس کس کے خیال کو سامنے رکھتے ہیں, اور اپنے بندہ ہونے کا اور اس مولا کے مولا اور آقا ہونے کا کوئی خیال نہیں, وہ ہماری لغت میں ہماری فہرست میں کہیں بھی نہیں, کہ جس کے ساتھ عہد و معاہدہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم تیری مانیں گے, اس کی مانتے نہیں ہو بجز نماز کے, روزے کے, حج اور زکوٰۃ کے اور عمرے کے, بقیہ سب جگہ اپنی, اپنے ناک کی, اپنی طبیعت ناک. اجی دیکھو مول صاحب, ایسے تو پھر ہماری ناک مٹی میں مل جائے گی. ارے تو ناک کیا, تو سارا ہی مٹی میں ملنے کے لیے پیدا ہوا ہے, تو ناک کی کیا فکر ہے, اور مٹی میں ملنی گل سڑ جائے گی, جانوروں کیڑے کھائیں گے تیری اس ناک کو. ناک کو پوج رہا ہے, ناک کی وجہ سے اللہ کے دین کو روند رہا ہے, قانون کو نظر انداز کر رہا ہے. بتاؤ ان میں سے وہ کون لوگ ہیں جن کا خیال اس وقت تجھے کچھ نفع پہنچائے گا جب تو کھڑا ہوا ہوگا مولا اور مالک کے سامنے, اور تجھے جواب دہی کرنی پڑے گی اپنے ایک ایک عمل کی. کیا یہ جواب کام آ جائے گا, نجات دلا دے گا؟ کھیل سمجھ لیا ہم نے میرے بھائیو, دین کو, مذہب کو, اسلام کو, اور اس دنیا میں آنے کو اور زندگی گزارنے کو کھیل سمجھ لیا ہے. یوں آئے ہیں دنیا میں, جیسے جانور کھا پی کے زندگی گزارتے ہم بھی یوں کھا پی کے زندگی گزارتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تمہیں یوں ہی ہم نے بیکار بھیجا تھا, آؤ گے نہیں ہمارے پاس, اور ایک ایک چیز کا ہم تم سے حساب نہیں لیں گے, تم نے یوں ہی سمجھ رکھا ہے. پانچ سوالات ہیں جن کے لیے ابن آدم کو اس کے مولا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. لا یزال قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس, سب سے پہلا سوال یہی ہوگا, بتائے 24 گھنٹے کہاں گزارے. خاص طور سے جوانی کا مرحلہ بڑا قیمتی مرحلہ ہوتا ہے, اسے کہاں گمایا؟ عن عمره فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ, اور دو سوال کا تعلق تو مال ہی سے ہے میرے بھائی. وعن مالہ من اینا اکتسبا, کیسے کمایا تھا مال, کس طریقے سے کمایا تھا؟ آج ہم نے مال کمانے میں اپنے کو آزاد سمجھ رکھا. کتنے ہیں اللہ کے بندے جو کاروبار کرنے سے پہلے اللہ کا قانون جاننے والے اللہ کے بندوں سے پوچھتے ہوں, ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں اور جس قرآن و حدیث کے نام لیوا ہیں, وہ قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا اس میں ممانعت ہے؟ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو یوں پوچھتے ہوں اور پھر مال کمانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرتے ہوں؟ بہت کم. اور چوتھا سوال جواب دو, مال کہاں خرچ کیا تھا؟
آج چودھری کیا کہے اگر شادی بیاہ کے موقع پہ بتایا جائے, اجی مول صاحب وہ تو بیچارہ غریب آدمی تھا, اللہ کا شکر ہے ہمیں تو اللہ نے بہت دیا ہے اور ہمارا مال ہے ہم خرچ کر رہے ہیں, تیرا مال کیا ہوتا, تو بھی اپنا نہیں ہے, مولا کا بنایا ہوا ہے, سارا ڈھانچہ بنایا گیا, یہ روح اور جان تیرے اندر ڈالی گئی, یہ مشینری بھی تیری نہیں, یہ جسم بھی تیرا نہیں, یہ جان بھی تیری نہیں, تو خود تیرا اپنا نہیں ہے, تو کہتا ہے میرا ہے, اس مال کی وجہ سے مآل خراب کر رہا ہے, مال اور مآل انجام دو سوالوں کا تعلق اچھی طرح سن لو مال سے ہے. کتنے لوگ ہیں جو مال کمانے میں دھیان رکھتے ہوں کہ ہم کس طرح کما رہے ہیں, ہمارے گھر میں جو آمد اور آمدنی آ رہی ساری حلال طیب ہی ہے, پاک صاف ہے, مشتبہ تو نہیں, چور دروازوں سے تو کچھ نہیں آ رہا ہے, چاہے کاشتکار ہو, چاہے کوئی صنعت کار ہو, چاہے کوئی تاجر ہو, چاہے کوئی ملازمت پیشہ ہو, کتنے ہیں اللہ کے بندے جو اس کا دھیان و خیال رکھتے ہوں. میرے بھائیو میں بہت کہتا ہوں, میں ورد و وظیفے کے لیے کبھی نہیں کہتا, اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے 10-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تو وہ فرض و واجب نہیں ہے, باز پرس نہیں ہوگی, منع نہیں کرتا, لیکن بات بتا رہا ہوں کہ اس کی حیثیت, اگر کبھی تم نے عمرہ نہیں کیا تم سے باز پرس نہیں ہوگی, اگر تم نے نوافل نہیں پڑھے کبھی باز پرس نہیں ہوگی, لیکن اگر تم نے مال غلط طریقے سے کمایا تو کیسی باز پرس ہوگی دیکھ لو, اور مال اگر تم نے غلط جگہ پر خرچ کیا تو کیسی باز پرس ہوگی. اور یہ تو عنایت و شفقت ہے مولا اور مالک کی اپنے بندوں کے حال پر کہ امتحان کا پرچہ انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ کر دیا, سوالات پہلے بتا دیے, اب کس قدر نادانی اور ناسمجھی اور غفلت کی بات ہوگی کہ اب بھی ہم امتحان کی تیاری نہ کریں اور سوالات کے جوابات حل نہ کریں, کتنی بڑی غفلت کی بات ہے. بتا دیا گیا ہے کہ 5 سوالات ہیں جن کا جواب تم سے مطلوب ہے. آج میرے بھائیو جب تک سانس آ جا رہا ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, حیات اور زندگی ملی ہوئی ہے, ہمیں اختیار ملا ہوا ہے, تیاری کر لیں. آخری سوال وہ ہے, یہ بھی سوال ہوگا کہ ماذا علم عامل بما علم, یہ بتاؤ کہ ہمارے قانون کی جو جانکاری ہو گئی تھی اس کے مطابق کتنا عمل کیا, جب پتہ چل گیا تھا کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ کرنے کا کام ہے, یہ بچنے کا کام ہے, جواب دو اس کے مطابق کتنا عمل کیا, گویا حجت تام ہو گئی. یہ زندگی گزارنا کھیل نہیں ہے, تماشا نہیں ہے, بلا وجہ دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو, اسی لیے بھیجے گئے ہو کہ جہاں سے آئے ہو اپنے اس وطن اصلی کو آباد کر سکو, اسے سنوار سکو. جس جنت سے ہمیں یہاں بھیجا گیا اس میں داخلے کا استحقاق ہم پیدا کر سکیں. اللہ اکبر. آخر سے پڑھوا دیتے اذان 10 منٹ پہلے پڑھوا دیتے, بس بیان بھی ہو جاتا, میں پورا کر دیتا.
سبحان اللہ
بس اب میں چند منٹ میں اپنی بات انشاءاللہ پوری کروں گا. بات اول سے آخر تک پوری سننی چاہیے. بعض مرتبہ شروع میں کوئی بات ایسی کہی جاتی ہے اور پھر بعد میں اس کو بعد کی بات سامنے آنے سے اور اچھی طرح صاف اور واضح طور سے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا مال کمانے کے تعلق سے عرض کر رہا تھا. یہ پانچ سوالات ہیں, اب ان کے جوابات تیار کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ کھا پی کر کے یوں ہی زندگی گزار دو اور بس چلے جاؤ, ایسا نہیں ہے. اسی لیے بھیجے گئے, اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت بنائیں, آخرت سنواریں, اس زندگی کو آباد کریں, اسے تعمیر کریں. وہ کیسے ہوگی؟ ایمان تو اللہ نے دیا ہوا ہے, ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے سے ہوگی. اور ایمان کا تقاضا صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے, یہ پورا دین جس میں ہر موقع کی ہدایت موجود ہے, یہ سب ایمان کا تقاضا ہے. ہر موقع کی ہدایت, ہر موقع کی ہدایت. ہاں, انسان کمائے کیسے, خرچ کہاں کرے, زبان سے بولے تو کیا بولے, کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو زبان پر لا سکتا ہے, کون سی چیزوں کا لانا منع ہے, کون سی چیزیں آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, کون سی چیزوں کا دیکھنا منع ہے, لباس کیسا ہو, ہماری پوشاک کیسی ہو, شکل و صورت کیسی ہو, شادی اور بیاہ کیسے ہوں, اور غمی کی کوئی بات پیش آ گئی تو وہ کیسے ہو, گھر والوں کے ساتھ برتاؤ, ماں باپ کے ساتھ اولاد کا, اولاد کے ساتھ ماں باپ کا, بیوی کے ساتھ شوہر کا, اور شوہر کے ساتھ بیوی کا, آپس میں بھائیوں بہنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ, اعزاء اور اقربا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہمارا کیسا ہو, چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ, بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ. میرے بھائی, ہر موقع کے لیے اللہ کے اس دین میں, اللہ کے قانون میں ہدایات موجود ہیں. جہاں جس موقع کے لیے جو ہدایت ہے, جو قانون ہے, اس کا ماننا یہی ایمان ہے, یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. جو شخص اسے پورے طور سے مانے گا, تعمیل کرے گا, پوری زندگی فرما بردار بن کر گزارے گا, وہ آخرت میں سرخ روح ہوگا, عزت پائے گا, سربلندی پائے گا, راحت پائے گا, عافیت پائے گا, شاہی مہمان خانے میں اسے قیام اور رہائش میسر آئے گی, جسے جنت کہتے ہیں. اور ایسے لے جایا جائے گا اس دنیا سے جیسے شاہی مہمان کو کتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. قرآن پاک میں بتایا گیا, حدیث شریف میں بتایا گیا. اور اگر ہم نے رب چاہی نہ گزاری, من چاہی گزاری, تو بھائی پھر حال بہت خراب ہوگا. اور صرف چند ایمانی اور اسلامی اعمال کے کر لینے کا نام دین, ایمان یا اسلام نہیں ہے.
کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو سمجھا نجات ہو جائے گی، بس روزہ رکھ لیا تو نجات ہو جائے گی، زیادہ زیادہ حج و زکات عمرے کر لیے تو نجات ہو جائے گی، اتنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے ہمیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، دین کی باتیں سننا، ایمان کی باتیں سننا، قرآن کی باتیں سننا اور حدیث کی باتیں سننا رسمن نہیں ہونا چاہیے، اسی نیت سے ہونا چاہیے کہ سننے کے بعد ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی، طرز زندگی اور اعمال زندگی کو اب اس کی روشنی میں جانچیں گے اور پرکھیں گے اور اس سے ملائیں گے، اور جو عمل اللہ کے قانون سے ہٹا ہوا پائیں گے وہاں اپنی اصلاح کر لیں گے۔ یہ ہے اصل چیز، ورنہ تو جتنا بول لو، لمبے چوڑے بیانات کر لو، لمبی چوڑی تقریریں کر لو، پڑھ لو، جب تک انسان اپنے کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، بڑے سے بڑا واعظ، بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا عالم، علامہ، مربی اور بہت سا مطالعہ، یہ اس کو سنوار و سدھار نہیں سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح تو میں کہا کرتا ہوں جب بندہ چاہ لے گا، ارادہ کر لے گا پختہ، تو انشاءاللہ اصلاح اسی دن ہو جائے گی۔ بھائیو، گناہوں کو چھوڑنے کی سخت ضرورت ہے، اور گناہوں کی فہرست ہم نے بہت تھوڑی سی بنا لی، ویسے تو اس میں بھی مبتلا ہے، زنا کاری، شراب خوری، چوری، مثلا ڈاکا یا رشوت لینا، سود لینا دینا مثلا، یا کسی کو قتل کر دینا، بہت محدود چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی قدسی روح نے 50 بڑے بڑے گناہ تو شائع کرائے ہیں، 50 بڑے بڑے گناہ، 50 50 ہی نہیں ہیں، کتابیں لکھی ہیں پیش رو علماء، متقدم علماء نے، 300 گناہ، 500 گناہ۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کی حقیقت سمجھو، جہاں مولا اور مالک کا حکم کسی چیز کے کرنے کا ہے، یعنی ضروری قرار دے دیا گیا ہے، اسے نہ کرنا، اسے چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے، اور جہاں مولا اور مالک کا حکم کسی چیز کو چھوڑ دینے کا، اس سے بچنے کا ہے، وہاں اسے نہ چھوڑنا، کر گزرنا، نہ بچنا اس سے بلکہ اس میں مبتلا ہو جانا، یہ گناہ ہے۔ اصل گناہ نام ہے مولا مالک کے حکم کو توڑنے کا۔ اب دیکھ لو، مولا کا حکم یہ ہے کہ بندہ جب بولے سچ بولے، جھوٹ بول رہا ہے تو گناہ ہے۔ مولا اور مالک کا حکم یہ ہے کہ اس زبان سے اپنے کسی دینی ایمانی بھائی کی، اس کی پیٹ پیچھے، اس کے غائبانہ برائی نہ کرے، چاہے اس میں وہ برائی موجود ہو، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے۔ مولا اور مالک کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تو اس کے سر وہ عیب نہ منڈھے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، سر کسی کے عیب من رہا ہے، برائی جو اس میں نہیں، تو گناہ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مولا اور مالک کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو گالی نہ دے، بلکہ گالی تو بہت آگے کی بات ہے، بد کلامی نہ کرے، ابے تبے گالی گالی، سباب المسلم فسوق و قتالو کفر۔ اب اگر کوئی کسی کو بھدا لفظ کہتا ہے اور گالی سے پکارتا ہے تو گناہ ہے۔ مولا اور مالک کا حکم ہے کوئی کسی کا حق نہ دبائے، ظلم نہ کرے، ستم نہ کرے، کر رہا ہے تو گناہ ہے۔ کتنا سمجھاؤں، اللہ کے قانون میں عورتوں کے تعلق سے پردے کا حکم ہے، ہمارے گھروں میں بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے تو گناہ ہے۔ شراب سے بچنے کا حکم ہے، شراب نوشی مسلمانوں میں ہو رہی ہے تو یہ گناہ ہے۔ سود لینا اور دینا اللہ کے قانون میں منع ہے، سود لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے تو گناہ ہے۔ رشوت لینا تو ہر حال میں منع ہے، دینے کی مجبوری میں اجازت ہے،
اگر کوئی مسلمان رشوت لے رہا ہے پولیس ہونے کی وجہ سے یا کسی محکمے میں ہونے کی وجہ سے تو یہ گناہ کر رہا ہے. ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو تاکنا جھانکنا, بے حیائی کے, بے شرمی کے اور گندے مناظر دیکھنا گناہ ہے. کان سے ایسی گندی باتوں کا سننا گناہ ہے. ان قدموں سے کسی گندی مجلس میں شریک ہونا اور جانا یہ گناہ ہے. اس ہاتھ سے کسی کو بلا وجہ مار دینا گناہ ہے. ناجائز طور سے کسی کو مقدمے میں لپیٹنا, اب بہت ہو رہا ہے, بات یاد آ گئی, جہاں ذرا کوئی معاملہ پیش آیا لڑکی والے کے ساتھ, ارے بھائی اچھا سا وکیل بتاؤ, تو پریشان کر دیا ہمیں, اور کچھ نہیں ہوتا. اچھے سے وکیل سے مراد سب سے بڑا جھوٹا, اس لیے کہ جتنا جھوٹا ہوگا وکیل اتنا کامیاب وکیل ہوگا. ایسا نہیں ہے, جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا, بالکل جھوٹ کے پلندہ بنا کے کیس مضبوط کر دے, اتنا ہی وکیل بڑا, اتنا ہی اس کی فیس بڑی. اور جھوٹ کا پلندہ تیار کرا رہا ہے, اور ملا جی اور حاجی اور نمازی اور ہر سال عمرے اور حج کرنے والا ہے, اسے پھنسا رہا ہے. اور اول سے آخر تک وہ جو حلفی بیان ہوتا ہے اس میں سارا جھوٹ ہے. اور ضرورت ہوتی ہے کہیں لڑائی ہو گئی تو یہاں چاقو مروا لیں گے ذرا سا, اور ڈاکٹری کرا رہے ہیں جھوٹی تاکہ رپورٹ ہماری لے لی جائے اور ہمارا پہلو مضبوط ہو جائے مقدمے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک سمجھے جاتے ہیں. کوئی بات پیش آ گئی, پکڑ کے بٹھا لیا, 5 لاکھ دے. ارے اللہ کے بندے, یہ 5 لاکھ لینا تیرے قانون میں, مذہب اسلام میں جائز بھی ہے؟ یہ جو تو حرام لے رہا ہے, پوچھ لے تو صحیح, پوچھ تو صحیح. ہمارے معاشرے میں آج اتنا برا حال ہے ہم لوگوں کا, کہیں نہیں پوچھیں گے اللہ کا قانون, منمانی کر رہے ہیں. نماز میں کوئی بات پیش آ جائے گی تو پوچھیں گے, اجی مفتی صاحب نماز ہو گئی, اجی یوں ہو گیا تھا, اچھا جی بہت اچھا, لوٹا لیں گے. اجی مفتی صاحب ہم روزے سے تھے, یوں ہو گیا جی, روزہ ہو گیا. اجی مفتی صاحب ہم نے حج میں ایسا ہو گیا تھا جی, ہمارا حج ہو گیا. بس مذہب کا, دین کا, اسلام کا تعلق نماز, روزے سے, حج اور عمرے سے ہے, اور ان چیزوں سے نہیں ہے. بھائی تم نہیں جانتے, تم نے اللہ کا قانون نہیں پڑھا, نہیں سیکھا, تو جیسے دنیا میں آدمی دنیا کا قانون نہیں جانتا تو وکیل سے مشورہ کرتا ہے, جو جس موقع کا قانون جاننے والا ہوتا ہے. علاج معالجہ نہیں جانتا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. مکان کا نقشہ بنوانا ہوتا ہے تو نقشہ نویس سو انجینئر سے مشورہ کرتا ہے. تو دین کے, دنیا کے سلسلے میں جو کچھ کرتے ہو دین کے سلسلے میں بھی تو کرو. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم اللہ کا قانون نہیں جانتے تو قانون جاننے والوں سے پوچھو نا. نہیں پوچھتے, کیوں نہیں پوچھتے؟ شاید اسی لیے نہیں پوچھتے جی, اگر اللہ کا قانون پوچھ لیا او منع کر دیا تو ہماری منشا تو پوری نہیں ہوگی. بہت برا حال ہے. جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ایسے غلط راستوں سے وہ بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور لوٹ ماری کر رہے ہیں, اور ناجائز طریقے سے دوسرے کو مجبور کر کے پیسے وصول کر رہے ہیں. اللہ کے قانون میں میرے عزیزوں, بھائیوں, بزرگوں, انصاف ہی انصاف ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر ایسا کریں گے, سب کی رعایت ہے اس میں, کہیں ظلم کا نام و نشان نہیں ہے. عدل ہی عدل ہے, انصاف ہی انصاف ہے. اگر واقعی وہ موقع ایسا ہوگا اور اس کی ایسی غلطی ہوگی تو اسلام میں اس کی دفعہ موجود ہے, کہاں دلوایا جائے گا, کہاں نہیں دلوایا جائے گا, مگر ادھا دھن نہیں ہے. بس ضرورت اسی بات کی ہے, سمجھ لو بات. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب مقرب بندے بن جاؤ, چہیتے بندے بن جاؤ, اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں آنا ہمارا کام یاب ہو, کام کے معنی مقصود, یاب کے معنی پانا, یعنی جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم اس مقصد کو لے کے واپس لوٹیں, تو بس یہی ضروری ہے کہ اپنے 24 گھنٹے اللہ کے قانون کے مطابق گزارو, اور تمہیں اسے اپنے من پر, اپنی طبیعت پر, اپنے جی پر چھرا تو چرانا پڑے گا. میں کہہ دیا کرتا تھا, میں نے کہا دیکھو گورنمنٹ کے قانون کے سامنے کیسا سر تسلیم خم کر دیں کہ متولی
دروازہ بند رکھتا ہے، رکھتا تھا،
نہیں پانچ سے زیادہ نہیں آ سکتے، قانون یہ الاؤ نہیں ہے، سات سے زیادہ نہیں آ سکتے،
ہیں؟ اور اب دیکھو قانون بنایا گیا تو ہر ایک کا یہاں سے منہ ایسے لگے ہوئے جیسے وہ جب ہل جوتا کریں مولوی ساجد بیٹھے تو بیلوں کے اس میں نہیں ڈالتے تھے، کیا کہتے تھے اسے،
ہاں
سب کو دیکھو، ہیں؟ اللہ کے قانون کے سامنے تو سر تسلیم خم نہیں اور وہاں کوئی ڈر نہیں، یہاں دیکھو کیسے، اگر اللہ کے قانون کی اسی طرح فرما برداری کرنے لگیں تو ولی اللہ بن جائیں، کوئی بھی نہیں بھولتا تھا، اب بھی دیکھ لو جہاں دیکھیں گے وہاں پولیس آ رہی، لگا لو اسے، اور چونکہ یہاں آزادی ملی ہوئی ہے، چونکہ امتحان ہے، ملی ہوئی تو ہے آزادی مگر پھر ڈنڈے اور لٹھ بھی بڑھیا پڑیں گے سر پہ چودھریوں کے، ہاں قبر میں جاتے ہی کٹائی پسائی شروع ہو جائے گی، کھیل سمجھ رکھا ہم لوگوں نے، اللہ نے اپنے بندوں سے کیا چاہا، کس لیے بھیجے انبیاء اور رسول، کس لیے آئی یہ آسمان سے کتابیں جو آخری کتاب قرآن پاک ہے، کہے کے لیے آئی، اسے مخمل میں بسا کے عطر و خوشبو لگا کے اچھا سا اس کا جزدان سل کے تاکوں میں رکھ دو، کہے کے لیے آئی قرآن، قرآن پاک کتاب اللہ کس لیے آئی ہے میرے بھائی، یہ اسی لیے آئی ہے کہ ہم، ہاں ہاں کسی نے بھیج دیا ہے، مجھے توجہ دلائی ہے امت کے حکیم و ملت کے مجدد کا، کیا حال تھا، ساری زندگی امت کی خدمت کرتے گزر گئی، کیا حضرت نے کسی کو ایذا پہنچائی، ایک ہے اس کا دل، اس کے دل کو تکلیف ہونا مگر وہ ایسا جیسے ڈاکٹر آپریشن کر رہا اور مریض کو تکلیف ہو رہی، ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا اور مریض کو تکلیف ہو رہی، ڈاکٹر نشتر لگا رہا اور مریض کو تکلیف ہو رہی، اسی کا تو نفع اور فائدہ ہے اس میں، وہ حضرت اقدس تھان میں نور اللہ مرکزہ، کیسا فکر تھا آخرت کا، کیسا ہر وقت استحضار تھا وہاں جا کے زندگی کا، اور اس تعلق سے کسی نے پرچی بھیجی میرے پاس، جیاروں نے بھیج دی، ان کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی سنا دوں، تو سنا دوں گا میرے بھائی، صرف مزے کے لیے نہیں، بات کو سمجھو، اگر بات سمجھ میں آ گئی اور ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، دیکھو اللہ کے قانون کی تعمیل اور فرما برداری کرتے ہوئے بھی یہ زندگی گزر سکتی ہے، اللہ کا قانون کسی چیز سے نہیں روکتا، بس غلط چیزوں سے روکتا ہے، نہ کاشتکاری سے روکتا، نہ تجارت سے روکتا، نہ ملازمت سے روکتا، نہ اچھا کھانے پینے سے روکتا، نہ اچھا کمانے سے روکتا، نہ اچھا پہننے سے روکتا، نہ اپنی راحت اور عافیت کا اچھا خاصا مسکن، اپنی رہائش اور اچھا مکان بنانے سے روکتا، نہ ملنے جلنے سے روکتا، بس وہ روکتا ہے ان غلط باتوں سے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جس طرح چاہو زندگی گزار سکتے ہو مگر نتیجہ الگ ہوگا، اگر اللہ کے قانون کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزار لی تو ہمارا شمار مطیع و فرما بردار بندوں میں ہوگا، تو شاہی مہمان ہوں گے، فرشتوں کے کندھوں پر لے جائے جائیں گے، راضیت مرضیہ کا خطاب ہوگا اور قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، راحت اور عزت و سربلندی کے پروانے ملیں گے، اور شاہی مہمان خانہ ہوگا اور ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور بھائی اگر ہم نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہ گزاری، من مانی، ناوبالی پن، غفلت اور کوتاہی میں مبتلا رہے، اللہ کے احکام کو کیوں توڑتے رہے، بغاوت سرکشی کرتے رہے، تو مجرمین میں شمار ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے ہتھکڑیاں ڈال کے اور بیڑیاں جکڑ کے لے جایا جاتا ہے، کیسی جگہ بٹھایا کے لے جایا جاتا ہے، اور کہاں جا کر کے اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے، اور کس طرح اسے سزا دی جاتی ہے، جہنم ہے، شاہی جیل خانے کا نام جہنم ہے، بس اب دیکھ لو اس وقت موقع ملا ہے، زندگی ایکا کے متعلق جاؤ گے، وحفت النار بالشہوات، اتنا آسان نہیں ہے، بڑی فکر کی ضرورت ہے میرے بھائیو،
یہ نہیں کہتا ہے دین اور اللہ کا قانون کہ مسجد میں پڑھ جاؤ، ذکر ہی کرتے رہو، تلاوت ہی کرتے رہو، نوافل ہی پڑھتے رہو، اور چلے پر چلیا ہی کھینچتے رہو عبادت کا. نہ، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ بیوی بچوں والے تھے، تجارت و کاروبار والے تھے، کھیتی باڑی والے تھے، باغات والے تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، ہنستے بولتے تھے، اور مگر جو کرنا ہوتا تھا اللہ کا قانون کیا ہے بس. یوں نہ کہنا جی اب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دین صحابہ ہی کے لیے بھیجا تھا؟ یہ تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے پورا دین ہو اور ہمارے لیے تھوڑا سا دین ہو. اگر ایسے تخفیف ہوتی چلی جاتی تو ابھی تو اب تو کچھ بھی نہ باقی رہتا. بھائی 30 روزے تھے وہ تو سارے ختم ہو لیتے پہلے ہی، اور 5 نمازیں تھی کیا رہتا؟ ایسا نہیں ہے. بالکل وہی دین ہے جو ان کے لیے تھا، وہی ہمارے لیے ہے. شیطان دھوکہ دیتا ہے جی 15ویں صدی ہے، مول صاحب تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اللہ کا قانون تو قیامت تک کے لیے ہے. اور اب بھی اللہ کے جو بندے ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ ہر زمانے میں رہیں گے جو 100% عمل کرنے والے ہیں اللہ کے قانون پر. تو یہ نہ کہیے کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ تو بزرگ کرتے ہیں. بزرگ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہے جو فرشتوں سے اتری ہو، نازل ہوئی ہو چھتوں پر؟ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے قانون پر 100% عمل کرتا ہو. تو آپ بھی بزرگ بنیے، کیوں نہیں بن سکتے؟ رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری. خواجہ صاحب کی رباعی سن لو. عشق سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت والا راستہ. رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. یہ بھی تو دیکھو، رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. مدد فرما کر شاہ وہ بھی شاہد ہوئی ہمارے سناتے تھے، اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں آخر تو پھر کیوں سست ہے، اور لطف دنیا کے ہیں کئے دن کے لیے. علامہ سید سلمان ندوی بہت بڑے عالم گزرے، ندوے کے مائے ناز پوت سپوت اسی تھانہ بھون میں جب حضرت کے قدموں میں آئے ہیں اور یہاں سے وہ دولت انہیں لی اور وہ لے کے گئے، کیا حال تھا؟ ہم ایسے رہے یہاں، یعنی یہاں ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اور جہانے دو روزہ کا کیا عیش و غم، سفر کا بھی کیا جیسے تیسے رہے. بیٹھنے کی جگہ ملی مل گئی، نہیں تو کھڑے ہو کے چلے جائیں گے دلی تک، لیٹنے کا کیا. یہ زندہ زبان رہتا تھا. تو لطف دنیا کے ہیں کہہ دن کے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، یہ دیا یہ کیا اے دل، تو بس پھر یوں سمجھ تو نے ناداں گل دیے دن کے لیے. کوچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. سوچو خلاصہ میری ان معروضات کا اور اس منتشر و متفرق پھیلی ہوئی گفتگو کا، اس آیت کی روشنی میں جو میں نے پڑھی تھی اور حدیث کی روشنی میں، یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک مولا کے قانون کے مطابق اس کی اطاعت کرتے ہوئے، قانون کی تعمیل کرتے ہوئے، یہ جنت کا راستہ ہے، وہاں کی کامیابی کا راستہ ہے، عزت راحت اور سربلندی کا راستہ ہے، شاہی مہمان خانے میں دخول داخل ہونے کا راستہ ہے جسے جنت کہتے ہیں.
اور بھائی دوسرا راستہ میں ترتیب بدل دی, قرآن پاک میں ترتیب دوسری ہے. دوسرا راستہ من مانی زندگی گزارنے کا, کہ وہ پہنیں گے جو ہمارا جی چاہے, چہرہ ویسا بنائیں گے جیسے ہمارا جی چاہے, شادی ویسے کریں گے جیسے ہمارا جی چاہے, کاروبار و تجارت ویسے کریں گے جیسے ہمارا جی چاہے, مال ویسے کمائیں گے ویسے خرچ کریں گے جیسے ہمارا جی چاہے, چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں گے جیسے ہمارا جی چاہے, ستائیں گے بھی اور ماریں گے بھی, اور کسی کی ہمت ہے؟ ہم زور و زر والے ہیں, ہم چودھری ہیں, ہم بڑے پردھان ہیں, ہم خاندان والے ہیں, ہمیں آگے دکھاتا ہے, ضرورت ہوگی تو ہم قتل بھی کر دیں گے اور نمٹا دیں گے, اور اس کو تو اس کا قصہ صفحہ ہستی سے اسے نیست و نابود کر دیں گے, ہم بڑے چودھری ہیں. یہ جہنم کا راستہ ہے, اسی پر چل رہے ہیں لوگ آج زیادہ. سارے سب سارا مطالعہ کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ اب دیکھ لو بھائی, اگر پوچھا جائے اسی مجمع میں, ابھی دیوبند میں بیان ہوا چھوٹا سا, سمجھایا میں نے کہ بھائی ہمارے حضرت والا شاہ حرد قدس روح کبھی فرماتے تھے, ہاں بھائی اچھا ہے, اگر پوچھا جائے بتاؤ جنت میں کون جانا چاہتا ہے, فرماتے تھے تو سب ہاتھ اٹھا دیں گے, سب کہیں گے, گویا مقصود اور مطلوب سب کا جنت ہے, سب جاتے ہیں جنت, جو جاننے والے ہیں مسلمان تو جانتے ہی ہیں. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ جہنم میں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں, تو جو جہنم کو جانتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اور اگر کوئی ان سے کہے گا نعوذ باللہ تو پلٹ کے یوں کہیں میں کیوں جاؤں جہنم میں, تو جا. یہی تو ہے حال. تو کہتے تو ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور چل رہے ہیں جہنم کے راستے پر. ترسم نہ رسی بے کعب اے عرابی کی رہ کے تمی ربی بے ترکی. بھائی کہاں جانا چاہتا ہے صاحب؟ کہا بھائی میں دلی جانا چاہتا ہوں. اور تو بس میں تو بیٹھ گیا امرتسر کی, اجی نہیں میں پہنچ جاؤں گا, مانتا بھی نہیں ہوں. چل پہنچ جائیے, اور جا کے دیکھا تو امرتسر چلا گیا. اب سر پکڑ رہا, اب کیا ہو بھائی, کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا امرتسر, اور ریل پکڑ لی دلی والی. کہے جائے گا ہنسنے کی بات نہیں, مسلمان کا یہی حال ہے. آپ سب یوں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور عملی زندگی میں آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے طریقہ اور راستہ جہنم والا اختیار کر رکھا, من مانی زندگی گزر رہی ہے. 2% اور 4% اور 10% اللہ کی سن لی, باقی اپنی طبیعت کی, اپنے من کی, اپنے جی کی, اپنے خاندان والوں کی, گھر والوں کی, اس کی اور اس کی, یہ رب چاہی کہاں ہے؟ 80% اور 90% زندگی گزر رہی ہے من مانی, مشکل سے 10% جو ہے وہ رب چاہی. اب مجھے بتاؤ, اگر ہماری اولاد 5 اور 10 باتیں تو ہماری مانے اور 90 اور 80 باتیں نہ مانے, اس سے خوش ہوگے؟ فرما بردار کہو گے؟ خوب انعام دو گے نا؟ ارے جی برا کر رکھا ہے, میں دوں گا اسے ایسا اور ویسا, میں تو اسے یوں کروں گا, اور کر دیتے ہیں بازے آ گھر سے نکال دیتے ہیں. یہ تو مولا کی عنایت و شفقت ہے, غایت عنایت و شفقت, کہ وہ اپنی سرزمین سے نہیں نکالتا ہے, دارالامتحان بنایا ہوا ہے. مگر کل سب کچھ ہوگا. ہمارا کوئی ملازم ہو, دکان پہ رکھا ہو, ہدایات دے دی اسے, اور 10% تو مال صحیح طرح بیچتا ہے اور 90% چوری کرتا ہے. اجی اس کے الٹے کہو, 90% بھی اگر وہ سچا معاملہ کرتا ہوگا, صرف 10% اگر چوری پکڑی جائے گی, نکال باہر کرو. تو پھر سوچو, اپنے گریبان میں منہ ڈالو, جھانکو, کہ پھر ہمارا ہمارے مولا اور مالک کے ساتھ جو طرز و طریقہ ہے وہ اطاعت و فرما برداری کا ہے؟ ہم کس زمرے میں شمار ہوں گے؟ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کہ راستے پر تو چل رہے ہیں جہنم کے, اور کیا ہے, امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بس آنکھ بند ہوگی ہم تو وہاں پہنچ جائیں گے جنت میں. اللہ کے قانون میں یہ اندھیر نہیں ہے, اندھیر کھاتا نہیں ہے, قانون صاف ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جو سرکشی برتے گا, اس دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلے لے گا, آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں لے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک میں, ہم لوگ نہیں کہتے, ہم کیا کہیں اپنی طرف سے، ہم تو ترجمان ہیں اللہ کے قانون کے. اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى،
اور جسے یہ ڈر رہا کہ بھائی یہاں زندگی چاہے 100 سال کی گزار لوں مگر ایک دن تو مولا کے سامنے کھڑا کیا جانا مجھے.
جیسے جب سفر کرتا ہے آدمی تو بارڈر سرحد وہ دماغ میں وہ حاوی رہتی ہے،
ارے نہیں نشیلی چیز لے جانا منع ہے، اگر پکڑے گئے تو اس ملک میں تو سزا بھی پھانسی ہے، بالکل بخشے نہیں جائیں گے. ہمت کرے گا قانون کی خلاف ورزی کرنے کی؟ یہاں کیسے ہمت کرتا ہے؟ اور اس لیے اپنے نفس اور نفس کی چاہتوں کو دور رکھا، مولا کے قانون کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزار. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. قرآن پاک کا دو ٹوک فیصلہ ہے. اجی اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو اللہ نے خود بتا دیا رحمان و رحیم کب ہے. قرآن پاک نے بتا دیا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کب؟ جب گناہوں کا ارتکاب نادانی میں کر لیا نا سمجھی سے، اور پھر ندامت و شرمندگی ہوئی، توبہ کی اور اپنے آپ کو بدل لیا، اپنی اصلاح کر لی، تمہارا رب اس کے بعد ہے غفور الرحیم. کوئی کھیل ہے؟ ہمیں دھوکا ہے، اللہ تعالیٰ تو بخشی دیں گے. اللہ نے اپنے قرآن میں اور حدیث میں اپنا قانون سب کچھ بتا دیا ہے. تو خلاصہ میں نے اس جو آیت پڑھی تھی اس کی روشنی میں، بھائی یہ زندگی ملی ہوئی ہے، آقا فرما کے گئے ہیں کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اغتنم خمسا قبل خمس، سب سے پہلی چیز حیاتک قبل موتک. کیا مطلب غنیمت سمجھنے کا؟ قدر کرو، ان کی حفاظت کرو اور ان سے کما لو. پہلی چیز اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ دبوچے اور پتہ نہیں کب آ جائے، کسی کو نہیں بتایا گیا، جوانی میں نہیں آتی، بچپن میں نہیں آتی، ادھیڑ عمر میں نہیں آتی، اور اب تو جوان ہی زیادہ جا رہے ہیں، دیکھ لو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہچکی سی لگی تھی جی چلا گیا، اجی پتا چلا تو صبح مرا پڑا ہوا ہے، حرکت قلب بند ہوئی ہوگی، دماغ کی نس پھٹ گئی، اللہ نہ کرے، دیکھو کیا ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ سب ہو رہا ہے اور ہم غافل ہیں. چلے جائیں گے اس طرح چلے جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. فرمایا اس سے پہلے کہ موت تمہیں آ دبوچے، یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کر لو. ہم ناقدری کا شکار ہیں، ناقدری میں ابتلا ہیں. کس دن کا انتظار ہے؟ کہ جس دن قدر کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا سوائے کفے افسوس ملنے کے کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے، ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب نہیں بھیجا جائے گا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ زندگی ایک بار ملی اور ملتی ہے، دو بار نہ کسی کو ملی نہ ملتی. میرے بھائی اس دھوکے میں نہ رہو. اجی یہ تو بہت مشکل، کوئی مشکل نہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. ہاں اتنا تو مشکل ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمت اور حوصلے سے تو کام لینا پڑے گا. تو وہ تو دنیا کا کون سا کام آسان ہے چودھری؟ تو صبح سے شام تک جو دنیا کی بھاگ دوڑ کرتا ہے کاشتکاری کے تعلق سے، دکان کے تعلق سے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا. کرنا تو دنیا کمانے کے لیے پڑتا ہے. جب دنیا کمانے کے لیے پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے، آخرت کمانے کے لیے نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اتنے سستے ہیں کہ یوں ہی مل جائیں گے؟ سب کچھ دے کے بھی اگر اللہ مل گئے اور آخرت بن گئی تو سستا سودا ہے. حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ نے کیسی زندگی گزاری مگر آخرت کا کیسا فکر تھا. میرے بھائیو وہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. آخر میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کی حق تلفیوں سے بہت بچانا اور بچنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، نہ مال کے تعلق سے، نہ جان کے تعلق سے، نہ عزت و آبرو کے تعلق سے، کسی کا کی اتنی زمین بھی نہ دبانا. اگر کوئی اس میں مبتلا ہو فوراً دے دے،
فوراً دے دے. یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے اور میرا فلاں ہے اور فلاں, وہ تو بولتا نہیں میرے سامنے. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین ناحق طریقے سے ایک بالشت کے بقدر بھی لے لے گا, قیامت کے دن ساتویں زمین میں پھنسایا جائے گا. کیا سمجھتا ہے تو کہ میں عمرہ بھی کرتا ہوں اور حج بھی کرتا ہوں اور تسبیح بھی پڑھتا ہوں اور زمین دبائے ہوئے ہیں اپنے کسی عزیز کی, چھوٹے کی یا بڑے کی, وہ بولتا نہیں ہے. ہر شخص جائزہ لے. بہت نازک معاملہ ہے آج ہمارے معاشرے کا. عبادت کر رہے, عبادت کر رہے, عبادت کر رہے اور دوسروں کے حقوق بھی دبا رہے, دوسروں کو دبا رہے, ظلم و ستم کر رہے. یہ ایسی چیز ہے میرے بھائی, یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ عمرہ, یہ تسبیح, یہ تلاوت, یہ تہجد, یہ اشراق و چاشت اور یہ تمہاری دن رات کی عبادتیں, اگر تم نے دوسروں کی حق تلفی کی ہے تو قیامت کے دن لایا جائے گا, دونوں کو فیصلہ کرایا جائے گا. اس حق والے کو تمہارے یہ ساری چیزیں تمہاری ادھر دے دی جائیں گی, منتقل کر دی جائیں گی, تمہارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. ساری دنیا کی کمائی اکارت جائے گی. ایسے ہی شخص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں غریب فرمایا, فقیر و غریب. اس کا بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تم نمازیں, نوافل, نوافل پانچ وقت کی نماز نہیں کہتا, نوافل چاہے کم پڑھو, اشراق و چاشت کا اہتمام نہ کر سکو نہ کرو, تہجد اور ذکر نہیں کر سکتے مت کرو, تسبیح زیادہ نہیں کر سکتے مت کرو. ایک چیز کو لازم پکڑ لو کہ کسی کا حق اور مال نہ دبائیں گے, نہ کسی کو ستائیں گے اور نہ کسی کی حق تلفی کریں گے, نہ کسی کو جان مال عزت و آبرو سے کوئی ایزا اور ضرر پہنچائیں گے. ورنہ بہت بڑی بھول ہے. ساری کی کمائی کی تمہارے بینک کھاتے کا سارا ٹرانسفر جسے کہتے ہو جائے گا دوسرے کی طرف. کچھ ہے, میں تو بہت جمع کیے تھے تاریخ وار, وہ چودھری ڈائی وہ لے کے گیا ڈائری, اجی جمع تو کیے تھے مگر تمہارے ذمے 50 لاکھ اس کے تھے, وہ اس کے کھاتے میں منتقل کر دی گئے. اب کھڑا ہے, اب تو میں کما بھی نہیں سکتا بوڑھا, اب کیا کروں, مر اور کیا کرے گا. جائزہ لو اپنا, اپنے اعمال کا. یہ آسان بات نہیں ہے. یہی وہ بات ہے کہ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی رحمۃ اللہ مرکزہ نے باقاعدہ 3 صفحے کی, یہ 3.5 صفحے کی ایک تحریر میں ظاہر فرمائی اور العذر والنذر کے نام سے اسے شائع کرایا. جب حضرت کی عمر 60 سے آگے بڑھ گئی, اس کی وجہ تھی 60 سال پر کیوں کیا ایسا, وہ بیان کرنے کا اسے موقع نہیں. اس میں کچھ احادیث لکھی, بہت سی باتیں لکھی تھی, بہت سی باتیں لکھی تھی. پھر حضرت نے کیا لکھا, ان شہروں پر اس مضمون کو ختم فرمایا. کس نے؟ اس شخصیت نے کہ جس کی ساری زندگی دوسروں کو دینی و دنیوی نفع اور راحت پہنچانے میں گزری اور خدمت کرنے میں گزری. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. دیکھو آخرت کا فکر کیا چیز ہے. قرآن پاک میں بھی ہے بھائی, اس دن کہ جب اور کوئی چیز نہیں ہوگی, دینار اور درہم نہیں ہوگا, یہی معاملہ صاف کر لینا چاہیے. کہاں ختم کیا, کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, کون کہہ رہا ہے, امت کا حکیم و ملت کا مجدد, کہا کس کو, حضرت نے کسی کو مارا, کسی کی حق تلفی کی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو فرشتے ہیں دودھ کے دھلے ہوئے. کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام, قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام, کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو, خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں ایسا کیا, خود آقا نامدار نے ایسا کیا تھا مرض الوفات میں, تقریر فرمائی تھی, صحابہ کرام سے کہا تھا, اور اسی کی پیروی میں امت کے حکیم و ملت کے مجدد
حضرت اقدس ثانی قدس روح نے ایسا کیا، اور اس کی پیروی میں حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ جو ہجرت کر کے کراچی پاکستان تشریف لے گئے، اور حضرت کے خاص خلفاء اور بڑے علماء فقہا میں ہیں جن کی اولاد میں آج حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ الحم العالی ہیں، انہوں نے بھی ایسے اشارہ کرایا تھا. بھائی اس کا تو بہت احتیاط، قدم پھونک پھونک پر رکھنے کی ضرورت. اب تک اگر ہو گیا دے دو، اس زمین جائیداد مال اور دولت کا لالچ نہ کرو، مآل کا لالچ کرو. مآل اس سے آخرت بناؤ، اس سے آخرت کو بگاڑو مت. بس یہی مجھے عرض کرنا تھا. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جو اپنے اس نفس اور جی اور من کو سدھائے. سدھانا کسے کہے؟ اس کی باغ و لگام، جیسے سواری کی باغ و لگام مالک اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور سدھا لیتا ہے کہ اشارے پر چلتی ہے، اور بغیر سدھائے اگر سواری کرے گا تو کہیں گڈھے کھڈے میں لے جا کے ڈال دے گی. نفس کی باغ و لگام شریعت کے ہاتھ میں دے دے کہ جو اللہ کا قانون کہے اس نفس کو اس کے تابع کر دے، اس کے موافق لے کے چلے، وہ ہے ہوشیار. اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو دوسرا عالم آنے والا ہے، عالم آخرت، اس کی تیاری کرے، اس کی فکر کرے. اور نادان، احمق، ناسمجھ، مجنوع، پاگل وہ ہے کہ جو اس نفس، من، جی اور طبیعت کے مطابق زندگی گزارتا رہے. وہ تمنا علی اللہ، اور یہ امید لگائے بیٹھے رہے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، میں جب جاؤں گا جنت تو میرا انتظار کر رہی، کھڑکیاں کھل جائیں گی، دروازے کھل جائیں گے. اسے آقا نے احمق بتایا. اس کی مثال ایسی ہے کہ چل تو رہا ہے امرتسر کی طرف اور یوں سمجھ رہا ہے کہ جب صبح ہوگی تو میں دلی ملوں گا، یہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، بس آپ حضرات نے طلب فرمایا، یہ ہمارے عزیز نوجوان، نیک نوجوان ہیں، ذیشان، ان کی خواہش تھی. ان کے چچا ہے بھائی نعم اللہ وغیرہ اور بھی لوگ گئے. میں نے کہا بھائی تھا اور جگہ کے لیے وقت ہو نہ ہو، ویسے تو ہم تو سبھی جگہ جاتے ہیں، یہ تھانہ بھون تو ہمارے لیے ایک عقیدت کا مرکز ہے، اور ہمیں جو کچھ تھوڑا بہت دین کا کی فہم اور دین کی سمجھ ہے، یہ حضرت اقدس ثانی قدس روح سے تھوڑی بہت وابستگی کا، اور ہمارے حضرات شیخین حضرت اقدس شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت جلال آبادی، اور دوسرے ہمارے مرشد الشیخ حضرت اقدس شاہ ابراؤلوک صاحب نور اللہ مرکزہ کی جوتیوں کا صدقہ تو پھیلے. ہمیں کیا ملا ہے حضرت کی نسبت سے، ہم آپ کو کیا بتائیں. ہاں میں بتاتا رہتا ہوں افتاح کے فضلاء کو کہ بھائی یہ چیز تو مجھے حضرت اقدس ثانی قدس روح کے مدرسے سے ملی. یہ مراد نہیں ہے مدرسہ، یہ امداد العلوم، یعنی حضرت کی تالیفات، تصنیفات، حضرت کے ارشادات، فرمودات، یہ جو کچھ ان بزرگوں کے ذریعے سے پڑھنے کی توفیق ہوئی، تھوڑا بہت دین کی سمجھ اور دین کی جو توفیق ہے وہ انہی کے قدموں کی برکت ہے. سوتے سارے یہیں سے پھوٹ رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو عقیدت کا مرکز ہے. ہمیں کیا بتانا یہاں سے ہمارے کس نفع اور فائدے کا تسلسل ہے. اس لیے یہاں نہ آنا بھلا کیسے ہوگا، ضرور حاضر ہوں گا، آؤں گا، اور اپنی ہمت و وسعت کے مطابق انشاءاللہ کچھ دین کی بات سنا دوں گا. میرے لیے بھی ان باتوں کا سننا کہنا مفید ہو، اور آپ لوگوں کے لیے مفید و نفع بخش ہو. اللہ تعالی ہم سب کے لیے بزرگوں کی ان باتوں کو، ارشادات کو نفع بخش بنائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ہماری غفلت دور فرما دے. یا اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما دے. اے مولا کریم دین کی، سنت و شریعت کی، اے اللہ ہمارے قلوب میں، دلوں میں عظمت و محبت پیدا فرما دے. یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے ہمیں نکال لے. اے مولا ہمیں اپنا پکا سچا فرما بردار غلام بنا لے. مولا ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، معلوم نہیں ہمارے دلوں میں کیسی قساوت ہو گئی ہے، یا اللہ قساوت ختم فرما دے، یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے کھرچ کھرچ کر نکال دے، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، اپنی محبت اپنے دین کی محبت آخرت کی محبت ان میں راسخ فرما دے. اے مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرما، مولا عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نفس شیطان کے تسلط و تغلب سے بچا. اے مولا کریم اس بستی سے تیرے فیصلے کے مطابق پورے عالم میں دین کا نور پہنچا ہے، دین کی روشنی پہنچی ہے. اے اللہ جن تیرے نیک بندوں کا اس میں یا اللہ ظاہری سبب اور واسطہ ہے ان کی تربتوں کو انوار سے بھر دے، خاص طور سے ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ، اے مولا کریم اور حضرت کی جگہ کو پھر آباد فرما، پھر آباد فرما، آباد فرما. اے اللہ وہاں سے پھر وہی علمی اور عملی فیض جاری فرما. اے اللہ وہاں سے پھر سنتوں کی نشر و اشاعت ہو. اے اللہ اس جگہ کو تو پھر اے اللہ دین کے فیض کے لیے قبول فرما لے. تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے مولا. بہت سے لوگوں کے قلوب و دلوں کی یہ آرزو ہے، تو اس سے چاہتے اور مانگتے ہیں. مولا اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں دین کی محبت سے آئے، دین کی بات سننے آئے، اے اللہ تیری محبت سے آئے، طلب سے آئے اور بیٹھے رہے، بہت دیر تک بیٹھے رہے، مولا اتنا تو اے اللہ انہوں نے کر لیا اور ہم نے کر لیا. اے اللہ آگے توفیق تیرے قبضے قدرت میں ہے، مولا تو اپنی اطاعت کی سب کو توفیق عطا فرما دے، اپنی سچی غلامی سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ ان بندوں کے دلوں میں جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں، چاہے اسی دنیا سے متعلق ہوں، اے اللہ ضرورت کے وقت روپیہ پیسہ بھی ہماری ضرورت ہے، اے اللہ یہاں کی عزت و راحت بھی ہماری ضرورت ہے، ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے، اور اے اللہ آخرت بھی نصیب فرما، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے سامان فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے ان سب کے لیے برات خلاصی اور رہائی مقدر فرما. اور بھی نیک تمنائیں جن کے دلوں میں ہیں، یا انہوں نے ہم سے کہا ہے، یا ہمارے چھوٹے بڑے اور برابر کے دوست احباب ہیں، مولا تو سب کو جانتا ہے، غیب سے سب کو پورا فرما. اے مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.